بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو مکمل سنانے اور سننے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائی. یہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے, اور ہم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک سنایا. اور قرآن پاک سنانے میں کتنا ٹینشن رہتا ہے, کتنا اسٹریس ہوتا ہے, وہ ایک حافظ ہی جانتا ہے. خاص طور پر مجھ جیسے آدمی کو خوب اندازہ ہے, مجھے تو بہت ہی زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. تو اتنی مشقت سے ماشاءاللہ اس عمر میں مولانا نے قرآن پاک سنایا, اور بہترین سناتے ہیں, اتنا تیز, اتنا اچھا, اتنے تحفظ کے ساتھ, مخارج کے اور پوری چیزوں کی رعایت کے ساتھ. بہت کم لوگ سنا پاتے ہیں تیز سنانے میں, پھر قواعد کی رعایت نہیں ہوتی, قاعدے سنانے کے اندر قاعدے ملحوظ رکھنے میں تیز نہیں ہوتا. لیکن مولانا کو یہ ماشاءاللہ مہارت حاصل ہے کہ وہ بہت صحیح پڑھتے ہیں اور یاد بھی بہت لاجواب ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ زبانی شکریہ پر اکتفا نہ کریں. اصل میں ہمارے بڑوں نے جو بات سمجھائی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نہ سنانے والے کو پہلے سے کوئی نیت رکھنی چاہیے نہ سننے والوں کو. لیکن جب ایک آدمی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ تحفہ ہوتا ہے, معاوضہ نہیں ہوتا کچھ آپ کریں گے خدمت تو. اور معاوضہ جو ہے, یہ تحفہ جو ہوتا ہے, وہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو کون خوش کر رہا ہے یہ معلوم ہونا پڑتا ہے. یہ ریزن ہے کہ چندہ کر کے جمع کر کے نہیں دیتے. آپ دیکھیں گے کہ تعبت والے اور دیوبندی مسلک کے علماء ویسے چندہ کر کے حافظ صاحب کو نہیں دیتے. کیوں سوچتے ہیں کہ کون دیا, کس نے دیا, پتہ نہیں چلتا. فیس ٹو فیس آدمی خوش کیا کرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کیا دیا. اس لیے کیا ہے, اپنے اپنے طور پر جس کو اللہ جتنی ہمت دے ضرور کوشش کرنی چاہیے. بات شروع کرنے سے پہلے میں بھول جاؤں گا, کچھ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. مسلمانوں نے برما کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے, اور اسی طریقے پر سلمان کی اہلیہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے, شاہد جمال صاحب کی صحت کے لیے, عبد المجید ابراہیم صاحب, عبدالعزیز صاحب اور ان کے اہل و عیال کے لیے دعا کی درخواست ہے, اور ہمارے ادارے کے معاونین میں سے جن کا انتقال ہوا ہے, جن کا ابھی حال میں خاص طور پر انتقال ہو گیا, کیا نام تھا ان کا, عروج صاحب, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. کس کی؟ ہمارے خواجہ سلیم صاحب جو ادارے کے ہمارے خادم ہیں, ان کے اہلیہ کا بھی حال میں انتقال ہوتے ہوئے. عبد الخالق صاحب کی سرجری ہوئی ہے, ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. اور یہ کیا ہے, صبا علی ہے, یہ کیا ہے,
صبی علی, دعا فار ہیلتھ صحت کے لیے.
اچھا, صبی علی کے لیے, ان کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. ہمارے سید آفتاب بھائی جو ہیں ہمارے خاص دوستوں میں سے ہیں, ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے, اس کے کینسر ہو گیا ہے, اللہ پاک اس کو صحت دے. اس کے لیے دعا کی, جب ہم دعا کریں گے تو خاص طور پر ان درخواست کرنے والوں کے لیے خصوصیت سے یاد رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اپنے خاندان والوں کے لیے. قرآن پاک کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ختم پر مکمل ہونے پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس لیے لوگ درخواست کرتے ہیں, نہ کریں تو بھی کرنا چاہیے, کریں تو پھر بدرجے والا کرنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں, اللہ پاک نے اس مبارک کلام کے ذریعے سے امت مسلمہ کی وہ عزت افزائی فرمائی ہے, جو کرم فرمایا ہے وہ ناقابل بیان ہے. حق تعالی شانہ کی ساری رحمتوں کا فیضان وہ قرآن پاک کی برکت سے ہوتا ہے. دنیا کی رحمتیں, آخرت کی رحمتیں, مادی رحمتیں, روحانی رحمتیں, ان سب رحمت کا, اللہ پاک کے فضل اور مہربانی کا جو فیضان ہے وہ قرآن پاک سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول پر حق تعالی شانہ نے فرمایا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ پاک کے تو 99 صفات ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں, جو نہیں بتائے گئے ہیں ان کا تو کوئی حد و شمار نہیں ہے نا. صوفیہ نے 1000 لکھے ہیں, 1000 تو صوفیہ نے دریافت کر لیے اپنے کشف سے, اور علماء نے لکھا ہے کہ نہ 1000 کی قید ہے نہ 10000 کی قید ہے. اللہ پاک کے اسماء و صفات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن انسانوں کو جو بتائے گئے ہیں وہ 99 ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جن دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ ان 99 کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کا تعارف کرا دیا گیا ہے. پالنا ہے ربوبیت ہے، رزق دینا ہے تو رزاقیت ہے، حفاظت کرنا ہے تو حفیظیت اور حافظیت ہے، مہمینیت ہے، لوگوں کی پردہ پوشی کرنا ہے تو ستاری ہے، گناہ معاف کرنا ہے تو غفاری ہے، عزت دینا ہے تو معز ہیں، ذلیل کرنا ہے تو مذل ہیں، نفع دیتے ہیں تو نافع ہیں، نقصان بھی ان کی طرف سے آتا ہے کسی حکمت و مصلحت سے تو بار ہوتے ہیں، رافع ہوتے ہیں، خافض ہیں. تو یہ 99 جو نام ہے پوری کائنات میں جو کام ہوتا ہے آسمانوں میں اوپر یا نیچے زمین پہ دیکھیں گے تو وہ 99 کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے ان کا تعارف کرا دیا گیا. مگر ان 99 صفات میں سے قرآن پاک کے نازل کرنے کو جس صفت کے ساتھ میں حق تعالی شانہ نے جوڑا ہے وہ رحمت کی ہے، رحمانیت کی ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی. رحمان بھی رحم سے ہے، رحیم بھی رحم سے ہے، لیکن رحمان الگ ہے اور رحیم الگ ہے، اور دونوں بہت خاص خاص معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور رحیم سے بھی زیادہ اسپیشل اور خاص جو ہے نا وہ رحمان ہوتا ہے. اسی وجہ سے رحمان کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، رحیم رکھا جا سکتا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام رحیم ہے، اور خود اللہ پاک نے رکھا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مگر رحمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ رحمان میں جو رحمت اللہ پاک کی ہوتی ہے، جس کو رحمت ذاتی کہتے ہیں، رحمت وجودی کہتے ہیں، رحمت امتنانی کہتے ہیں، رحمت اس کی مادی نعمتوں کے ساتھ میں ہوتی ہے. اور اگر وہ حال کھول دیا جائے ادھر کا، جو دو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں بیچارے ان کے لیے، ادھر کے حال میں آواز آ رہی ہاں؟ ادھر کا بھی آنا ہے. اگر یہاں تکلیف ہو جائے تو مجبوری میں آپ وہ حال سے استفادہ فرما سکتے ہیں، وہاں بیٹھ جائیں، کیا کر سکتے ہیں. تو سنائی تو دے گا، دکھائی نہیں دے گا، مگر چندہ دے کے وقت بھاگ مت جائیے، بس دے کے جائیے. حق تعالی شانہ کے رحمان ہونے کی عجیب تفصیل ہے میرے دوستو بھائیو، عجیب ہی رحمانیت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. پوری کائنات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عرش ہے، اور عرش کا جو نظام ہے جہاں سے شروع ہے، جہاں سے سسٹم جو شروع ہوتا ہے وہ رحمانیت سے شروع ہوتا ہے. الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے. ابھی جس کا ذکر کل آیا کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، تو کائنات کا جو معاملہ ہے وہ رحمانیت سے ہی ہے، بلکہ پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی اثر ہے کہ خلق کو وجود دیا ہے. پوری مخلوق اللہ پاک نے جو پیدا فرمائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، بادل، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، سمندر اور زمین، اور زمین سے نکلنے والے غلے، پھل، پھلواریاں، حبوب، اور انسان اور جنات، انسانوں کے بچے، انسانوں کی اولادیں، انسانوں کی بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، یہ پورا کا پورا جو ہے حق تعالی شانہ نے کسی ضرورت کی وجہ سے ان کی نہیں کیا ہے. خالقاً بلا حاجہ، وہ پیدا کرنے والے ہیں بغیر حاجت کے. ان کو حاجت کیا تھی؟ کون سا کام رک رہا ہے ان کا؟ کون سا کام رکا؟ کون سا کام رک رہا تھا؟ حاجت نہیں ہے ان کو کوئی. اگر ان کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو پھر وہ رب کہاں رہیں گے، الہ کہاں رہیں گے؟ وہ تو سمد ہیں، وہ تو بے نیاز ہیں. ایک ہوتا ہے ان کی کسی حاجت سے پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے جس کو پیدا کیا گیا اس کا کوئی مقصد مقرر کرنا. دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں فرق کرنا. جس چیز کو پیدا کیا گیا اس کا مقصد ہے، سورج کو پیدا کیا گیا تو اس سے روشنی دینے کا ایک مقصد ہے، چاند کو پیدا کیا گیا تو اس سے روشنی پہنچانے کا ایک مقصد ہے، پھلوں کو پکانے کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی انسانوں کو پیدا کیا گیا تو اس کا ایک مقصد ضرور ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. مگر اللہ پاک کو اس کی کوئی حاجت ہے ویسا نہیں. ساری دنیا عبادت کرے، عبادت گزار ہو جائے، کوئی ان کی شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ساری دنیا نافرمان اور گنہگار ہو جائے تو ان کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو اگر تم سرکشی کرو گے، میری مخالفت کرو گے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا بگڑ جائے گا. قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا تمہاری سرکشی تمہارے اوپر وبال بنتی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ کبھی کسی نے بگاڑا ہے، نہ کبھی ابھی بگاڑ سکتا ہے، نہ کبھی فیوچر میں بگاڑ سکتا ہے. اللہ پاک ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تو غنی و حمید ہوتا ہے. تو فرما برداری اور نافرمانی اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہی ہے. فرما برداری کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. حق تعالی شانہ نے اپنے خزانوں کے میرے دوستو تعارف کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہوئی ہے اور ان کے پاس خزانے نعمتوں کے بھی ہیں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے بھی ہیں. وہ صفات جلال بھی رکھتے ہیں, وہ صفات جمال بھی رکھتے ہیں, وہ مہربانی والی صفات بھی رکھتے ہیں, اور وہ سزا دینے والی سختی والی پکڑ والی گرفت والی صفات بھی رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر بادشاہ اور یہ سب صفات رکھتا ہے, جس کا انتظام مینجمنٹ اچھا ہوگا ہر اعتبار سے تو وہی صحیح بادشاہ ہے. جس کی حکومت کے اندر چوری کا نظام, ڈکیتی کا نظام, قتل کا نظام, فلاں لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کا نظام بے قابو ہوگا, اس کی گرفت صحیح نہیں ہوگی تو پھر وہ کئی کی حکومت رہے گی. جیسے اس کے اندر اس کا انتظام سسٹمیٹک ہونا, دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں وہ باقاعدہ ہونا, وافر مقدار میں ہونا ہے, ایسے ہی اس کی گرفت اور اس کا انتقام اور اس کی سزا اور اس کی پکڑ مواخذہ یہ بھی بہت عجیب و غریب ہونا پڑتا ہے, تبھی جا کے وہ کنٹری پنپتی ہے, مشہور بھی ہوتی ہے, صحیح انتظام بھی ہوتا ہے. اور اللہ پاک تو مالک الملک ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں خیر ہے. اور جو وہ بھی کرتا ہے, جو وہ کرتا ہے وہ خیری ہوتا ہے, کسی کو ذلیل بھی کرے تو اس کے اعتبار سے وہ خیری ہے, کیونکہ اس کو ذلیل کرنا ہی اس کی عام مصلحت ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن میں داخل کرنے کا کام اللہ ہی کرتے ہیں, اور دن کو رات میں داخل کرنے کا کام اللہ ہی کرتے ہیں, کہ کبھی رات چھوٹی دن بڑا, دن چھوٹا رات بڑی, اور جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب روزی عطا فرما دیتے ہیں. مردے کو زندے سے, زندے سے مردے کو, انڈے میں سے مرغی, مرغی میں سے انڈا, اور اس کے علاوہ جو بھی سیٹ اپ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہی کرتے ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. عصا ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ, اس کو زندہ بنا دیا, پھر پکڑ لیا اس کو تو پھر جیسے کہ ویسی لکڑی بن گئی. جانور کو ہم کاٹتے ہیں مارتے ہیں, اس کے بعد درخت کی جڑ میں اس کو ڈال دیجئے تو ایک چیز کو مردہ ہم نے ڈال دیا, پھر اس میں سے زندگی نکل گئی, اس میں کہ درخت پھل پھا لیا, بہترین قسم کا درخت ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے نا جانور کھاتا ہے, جانور کھا کے پھر اسے بچے ہوتے ہیں, پھر مردے سے زندہ, زندہ سے مردہ, یہ پوری کائنات ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو اللہ پاک تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, تو صفات جلال بھی ان کے پاس ہے, صفات جمال بھی ان کے پاس ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہوں پر مسلمانوں کو متوجہ فرمایا, ایمان والوں کو, بلکہ سارے بندوں کو فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرتا ہوں اور بہت رحم کرتا ہوں, لیکن یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب اور سزا یہ بہت سخت ہوتی ہے. خالی ایک صفحے پر, ایک پیج پر, ایک پکچر پہ اکتفا مت کر لینا. کبھی کوئی بہت ہی پاورفل آدمی, مضبوط آدمی, اس کے ساتھ کوئی آدمی گیم کھیلتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی میں جتنا آپ کو کائنڈلی نظر آ رہا ہوں, جتنا آپ کو یعنی ہمبل نظر آ رہا ہوں, جتنا مہربان نظر آ رہا ہوں, یہ میرا ایک فیس ہے, یہ ایک پیج ہے میرا, آپ نے ابھی دوسرا نہیں دیکھا. کتنے گینگ میرے ہاتھ کے نیچے ہیں, کتنے بڑے بڑے جو ہے نا ٹائیگر جو ہے نا میں پالتا ہوں اور میرے اس پہ چلتے ہیں, اور کیا میرا اندر کا نظام ہے. آپ واقف نہیں ہیں اس سے, آپ میرے کو چھیڑ لے کے غلطی مت کرو, بولتے نہیں. اللہ پاک ایسے متوجہ فرما رہے ہیں, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی والعذاب العلیم, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دکھ پہنچانے والا ہوتا ہے. تو یہ تعالی شانہ نے اس کے لیے اپنی دو خزانے کی شکلیں بنائی ہیں, لامحدود چونکہ طاقت ہے ان کے پاس, خزانے ان کے پاس ہیں نعمتوں کے, تو نعمتوں کے خزانے بنائے اور وہ نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی. مصیبتوں کے خزانے بنائے ہیں, وہ مصیبتوں کے خزانے انسانوں کے لیے بنائے. جنات ہمارے تابع ہیں, انسان اور جن, یہ نعمتیں اور مصیبتیں خود اللہ پاک کے کام نہیں آتے, کچھ ان کے کام کے نہیں ہیں وہ چیز, اس لیے انہوں نے ان کے لیے اپنے لیے بنایا ہی نہیں, اور نہ کسی دوسری مخلوق کے کام کے ہیں, فرشتوں کے کام کے نہیں ہیں. جب فرشتے کھاتے ہی نہیں, پیتے ہی نہیں, شادی ان کی نہیں ہو سکتی, تو اب ان کو جنت دیں گے تو کیا ہوگا اس جنت کا, وہ تو ویران کر دیں گے اس کو. بھائی نہ کھانے کی چیز ان کے کام کی, کھانا وہ نہیں کھاتے, پینا وہ نہیں پیتے, شادیاں ان کی نہیں ہو سکتی, ہورے ان کے لیے بیکار. تو جا اگر جنت میں فرشتوں کو, جبرائیل کو, میکائیل کو بھیج بھی دیں گے اللہ میاں, تو وہ گھوم کے آ جائیں گے. پروردگار آپ بڑی قدرت والے ہیں, آپ نے کیا بنایا ماشاءاللہ, انجوائے تھوڑی کر سکیں گے کچھ. وہ تو یہ انسان ہی کے لیے ہے. تو حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے بنائے, لامحدود نعمتوں کے خزانے, ایسے کہ دنیا میں دکھایا بھی نہیں جا سکتا. دنیا میں رکھا بھی نہیں جا سکتا، دنیا میں آپ کو اس کا مزہ چکھوایا بھی نہیں جا سکتا، صرف اس کا سمپل دنیا میں مادی اعتبار سے مٹی سے بنا کے دکھایا گیا کہ دیکھو ایسا ہوگا. وہ تو بھی ہے متشابہ، جو پھل قیامت میں دیا جائے گا جنت میں ایمان والوں کو، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، ایک یہ کہ وہ پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، اور ایک یہ کہ وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لگے گا، مگر جب کھائیں گے اس کو وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہوگی، وہ بالکل الگ چیز ہوگی. لامحدود ہے میرے دوستو، ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ضابطہ اللہ پاک نے بنایا جس کو دین کہتے ہیں، کہ جو دین پر چلے گا وہ ان فائدوں سے، ان نعمتوں سے، نعمتوں کے خزانوں سے جڑ جائے گا، باغوں سے، محلات سے، نہروں سے، فروٹ اور فواقع سے، مختلف قسم کے مشروبات سے، مطعومات سے، منکوحات سے، ملبوسات سے، لباس کے قسم کی چیزیں، ہر اعتبار سے ایسی چیز کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے، تو سوچے گا کیسے؟ وہ ایسی نعمتیں میرے دوستو اللہ پاک بنائے ہیں، اور اس کو انسانوں کے لیے ہی ان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں اللہ پاک نے ایک بات یہ رکھی ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملنے والا ہے. ابھی کل مولانا نے ایک سورت پڑھی ہے، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، ٹائم نہیں تھا. فرمایا کہ آیت ماں کل امرئ منھم ان یدخل جنۃ نعیم، ہر آدمی اس کی تمع کر رہا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا. کلا، ایسا تو ہونے والا نہیں. سب یہ سمجھا کہ ہمیں جنت میں چلا جاؤں گا، ہمیں جنت اتنا آسان بھی میں نے نہیں رکھی. اللہ نسل آت اللہ غالیہ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بہت مہنگا ہے. اللہ نسل آت اللہ الجنہ، سن لو کہ اللہ پاک کا جو سودا ہے وہ جنت ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے محنت اور مجاہدہ اور قربانی اور وفاداری اور حق تعالی شانوں کے لیے بندہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پاک. ہم حسب تم اندر خل الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس جنت میں میری چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور تم لوگوں میں کون صحیح محنت کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، اور تم میں کون اللہ پاک کے لیے جمنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وہ کبھی سامنے نہیں آیا ابھی. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور تم سے پہلوں کو ہم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ہو گیا، ان سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، ان پر احکام ڈال کے دیکھا نہیں جائے گا کہ واقعی اس کے اندر ایمان کی نوعیت کیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے سب کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو سچے ہیں اپنی بات میں وہ سامنے لاتے ہیں اللہ پاک. اللہ جاننے سے یہاں لیعلم کے معنی تاکہ جانے، اللہ کو جاننا نہیں ہوتا. مفسرین اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک جانتے ہیں وہ باہر لانا چاہتے ہیں کہ سچا کون ہے ان میں کا اور جھوٹا کون ہے ان میں کا. دعوی محبت تو سبھی کرتے ہیں، دعوی ایمان تو کرنے والے بہت ہو جائیں گے. تو یہ جو جنتیں اللہ پاک نے بنائی ہیں میرے دوستو، یہ ان کی نعمتوں کے خزانے ہیں، ان سے جڑنے کے لیے دین ہے، اور دین قرآن پاک کے اندر ہے. تو ساری رحمتیں اللہ پاک کی نعمتیں قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اور ان کے اسی رحمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ دنیا میں نعمتیں بنائی ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں بنائی ہیں. اب جو اللہ پاک کے قرآن سے جڑے گا آخرت میں ان نعمتوں سے خصوصی طور پر مستفید ہوگا، اور وہ اس کے لیے خاص ہوں گے. وہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ، جتنی پاک چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ ہم نے دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہیں، جائز جتنی بھی ہیں ایمان والوں کے لیے بنی ہیں، لیکن غیروں کے لیے، بےمانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اچھے اور برے سب کو ہم نے چانس دے دیا ہے. لیکن قیامت کے دن خالص ایمان والے ہی فائدہ اٹھائیں گے، بےمانوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. ایک جگہ پر اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نیک لوگ، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے برے لوگ، تو جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہمیں پہنچا دو وہاں سے، یار وہاں پہ پانی کی کیا کمی ہے، تمہارے پاس تو نہریں ہیں، اور کسی کے پاس کوئی کم، کسی نہر کو یوز کرنے پر کم بھی نہیں ہوتا ہو، تو تھوڑا سا پانی آپ ہمیں دے دیجیے. نفیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا پانی کے علاوہ جو اور پھل پھلواریاں تمہارے پاس ہیں اس کا صدقہ ہی دے دو، اس کی زکات ہی نکال دو. خالی اس کے اوپر کا جو وارت ہے وہی دے دو ہم کو تھوڑا سا مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جنتی کہیں گے کہ اللہ پاک نے حرام کیا اس لیے نہیں دے سکتے, کافر کو دینا حرام کر دیا گیا ہے. وہاں پہ حلال حرام کی تقسیم دوسری ہے, تو میں کافر کو نہیں دینا. تمہارے پاس ہونے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایزی ہے, تم جتنا چاہے جس کو چاہے دے لو, نہیں, کافر کو نہیں دینا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ لوگ ہیں کافر لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا, ان کھیل تماشا ہی ان کا دین, جو دین تھا اس کا کھیل تماشا کر دیا اور کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. غرتہم الحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے دیا. دنیا میں مزے سے رہنے کو سمجھ گئے کہ کامیابی ہے, حالانکہ دنیا میں امتحان کے لیے انسان ہے, امتحان کے لیے تو سہولت دی جاتی ہے, اور جتنا بڑا امتحان لینا ہوتا ہے اتنی زیادہ سہولت دی جاتی ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کے ایمان کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بے ایمانوں کو اتنا دیتا کہ ان کے مکانات کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں اور ان کی سیڑھیاں اور دروازے سونے کے ہوتے, سونے چاندی کے تو ان کے مکانات بنتے, ان کے فرش اور ان کے روپ بنتے, پھر ان کے پاس دولت کی کیا کمی ہوتی, تو چیزوں کی کیا کمی ہوتی. لیکن ہماری مصلحت سے تمہاری خاطر ایمان والوں کی خاطر ان بے ایمانوں کو ہم نے کم دیا ہے, بنایا ایمان والوں کے لیے لیکن فائدہ اٹھانے کے واسطے دوسرے لوگ ہیں, زیادہ فائدہ وہ اٹھائیں گے. مسلمان کیا کرتا ہے, اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے, اور اگر اللہ نے بہت دے دیا ہے اس کو تو ضرورت تو پوری کرتا ہے, اپنی بقدر ضرورت ہی اس سے اپنا آخرت کا ذخیرہ کرتا ہے. ایمان والے کو جو دیا گیا ہے اس کے آخرت کے ذخیرے کے لیے دیا گیا ہے, صحت دیے آخرت کا ذخیرہ کرے, روزے رکھے, نماز پڑھے, ذکر کرے, شادی بھی کرے, مگر اصل اس کی صحت کا ہے کے لیے, عبادت کے لیے. اصل اس کو قوت کا ہے کے لیے, عبادت کے لیے. اصل کھانا پینا کا ہے کے لیے, عبادت کے لیے. سحری کو کہا گیا نا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ سحری کھانے والا چونکہ اپنے کھانے میں اپنی نیت کو صرف عبادت کی نیت سے کھاتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنے کی نیت ہے. قوت کاہے کے لیے چاہ رہا ہے آدمی, کھانے کاہے کے لیے چاہ رہا ہے کہ قوت آئے, یا قوت کاہے کے لیے روزے, عبادت کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے. اس کی وجہ سے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. ہمارا کھانا قوت کاہے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ پاک نے مال عطا فرمایا, اس مال کو کاہے کے لیے استعمال کرنا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے, اس کو ذخیرہ بنانا ہے. صرف ایک شکل ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں مال آدمی کماتا ہے اس کو آخرت میں منتقل کر سکتا ہے, لے کے جا سکتا ہے. اپنے بولتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال وال سب یہیں رہ جاتا ہے, لے کے نہیں جائے گا. اگر اللہ کے لیے مال لگایا گیا ہے تو وہ منتقل ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہے. فرمایا بہت زیادہ محبت ہے؟ فرمایا جی بہت زیادہ محبت ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ میرے ساتھ ہی رہے. فرمایا بہترین شکل ہے, اللہ کے راستے میں کر دے وہ تیرے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ, آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے گا. اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ وہ دنیا کا مال ہے جس کو کنورٹ کیا گیا ہے تمہارے لیے, اس کے اندر لے کے جاؤ جتنا مال لے کے جا سکتے ہو. تو جو اللہ نے دیا ہے وہ آخرت کے ذخیرے کے لیے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ آخرت کی کھیتی ہے. حضرات صحابہ کو اللہ پاک نے ایسا فہم دے دیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی اور آپ کے فیض صحبت سے کچھ ایسی نورانیت ان لوگوں کے دل میں تھی کہ ان پر یہ بات کھل گئی تھی کہ ایک ایک پیسہ جو ہمارے پاس ہے ہماری اپنی, اور آگے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بس یہاں گرمی ہو جائے گی, وہیں ایڈجسٹ کرو, ادھر کے مسلح میں کرو, پھر مسلح آ کر ہنک. وہ بےچارا عراقی ہے, اس کو اردو سمجھ میں نہیں آتی نہ انگلش سمجھ میں آتی. صحابہ کرام میں حضور کی فیض صحبت سے ایک بات یہ آ گئی تھی کہ ان پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس دنیا کے اندر جتنا ذخیرہ آخرت کا کر سکے وہ کرنا ہے, اور دنیا کے لیے صرف بقدر ضرورت کرنا ہے. بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, شادی بیاہ میں, اپنی ضرورتوں میں, پہننے میں انتہائی محتاط, ایسا لگتا ہے جیسے کنجوس ہیں بالکل, دیکھنے والے کو پتا چلے کہ بخیل ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو وہ ان کو اس بات کا علم تھا, بے تحاشا بے دریغ خرچ کرتے تھے, اس میں کوئی حساب کتاب نہیں رکھتے تھے. فضول خرچی نہیں کرنا ہے, ایک آدمی نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی فضول اسراف مت کرو, انہوں نے کہا کہ لا اسراف فی الخیر, خیر کی جگہ میں خرچ کرنے کو تو اسراف بولتے ہی نہیں. دنیا کے اندر فضول چیزوں میں خرچ کرنے کا نام اسراف ہے, لیکن خیر کی جگہ میں خرچ کرنے کا نام تو اسراف نہیں ہوتا ہے. تو ہماری جان جو ہے میرے دوستو اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کے لیے ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ کر دیں اللہ پاک کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اور ہمارا مال جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے بنایا ہے کہ ہم کچھ کر لیں مرنے سے پہلے، بعد میں آنے والوں کو بھی کام آئے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا. ورنہ تو جتنا بھی آدمی کے پاس، آدمی کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے آخرت کے لیے بھیج دیا، بقیہ تو وہ مال کا چوکیدار ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، آدمی کا تو مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جس کو آخرت کے لیے اس نے بھیج دیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، بقیہ تو وہ دوسروں کا مال ہے جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے، واچ مین کر رہا ہے، چوکیدار ہے وہ اس کا. کوئی بھی مالدار نہیں ہوتا، سب چوکیدار ہو. تو اس لیے کہ اس مال کو اس دنیا میں صرف برتنے کے لیے رکھا گیا، اس کو متاع کہتے ہیں، اور کچھ کام اور آ ہی نہیں سکتا. خود مال کو آدمی کھا نہیں سکتا، روپیے کھا نہیں سکتے، ڈالر کھا نہیں سکتے. ڈالر سے چیز خرید کے کھاتے ہیں لیکن خود ڈالر تو کھانے کی چیز نہیں. وہ جس کا اصل بدل ہے سونا چاندی، وہ کھایا جاتا نہ پیا جاتا نہ پہنا جاتا. وہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اللہ پاک کھول دے اس بات کو ہمارے اوپر. اس مال کو دنیاوی انتظام کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کچھ ایسا. اس سے سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو جو کچھ اللہ اس کو دے دے اپنی ضرورت میں استعمال کرے، اپنے بیوی بچوں پہ استعمال کرے. اللہ نے زیادہ دیا ہے تو کھانے پینے میں وسعت کرے، اچھی سواری استعمال کرے، اچھے کپڑے استعمال کرے. جب آدمی اللہ پاک کسی کو نعمت دے تو چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر بھی ہو، دکھائی بھی دے رہا ہو. اسی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ خوب مالدار آدمی ہے تو بھی پٹیجر گاڑی میں پھرنا ہے، خوب مالدار آدمی ہے تو بھی ایک دم پٹیجر کا پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا مکان بنا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھی گاڑی لے لیں، کوئی حرج. اگر اللہ نے دیا ہے، سود لینا نہیں، سود پہ لینا نہیں پڑ رہا ہے اور دین پہ لینا نہیں پڑ رہا، چکر نہیں ہے اس میں گناہ کا، اللہ پاک نے خوب سہولت دی ہے تو بہترین کہو، بہترین رہو، ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس کو جمع کر کر کے اس کو ذخیرہ آخرت بنانے سے رکھ دینا، نہیں ہونے دینا ذخیرہ آخرت، یہ سب سے بڑی نادانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کے ذریعے سے. اور سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پاک علم کے ساتھ مال دے، مال کے ساتھ علم دے. اس کو پتا ہو کہ اس مال کو لگانا کہاں ہے، اس مال کو خرچ کرنا کہاں ہے. مال مل گیا، علم نہیں ہے، اناپ شناپ جہاں بولے وہاں خرچ کر دیتا ہے، اپنی بڑائی دکھاتا ہے، وہ اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہے. علم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو علم سے تو وہ فائدہ دوسروں کو دوسرا پہنچا دے گا، لیکن مال سے جو علم، مال کا علم ہونے کی وجہ سے جو خیر حاصل کر سکتا تھا، وہ خیر اس کے وہ اسے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. بہت بڑی اللہ پاک نے امانتیں ہمارے پاس رکھی، یہ دونوں ہمارے پاس امانت ہے. جان امانت ہے، مال امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو ہمیں استعمال کرنے کی ایک لمٹ دی گئی ہے گنجائش کے اعتبار سے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس میں سہولت بھی ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کی سعادت میں سے یہ بات ہے کہ اس کو اللہ پاک کشادہ مکان عطا فرمائے. دنیا کی سعادت، دنیا کی ایک سعادت ہوتی ہے، ایک آخرت کی سعادت ہوتی ہے. دنیا کی سعادت میں سے یہ ہے کہ کشادہ مکان اللہ پاک اس کو دے، راحت والی سواری اس کو عطا فرمائے، اور صالح اور اچھی نیک بیوی اس کو عطا فرمائے، اور اس کی عمر میں اضافہ فرمائے. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ زیادہ عمل کر سکے گا، جس کو ٹائم نہیں ملا وہ کم وہ عمل نہیں کر سکتا ہے. ایک جگہ بیان میں میں نے یہ حدیث سنا دی کہ بھائی کشادہ مکان کسی کو ملے، آرام دہ سواری کسی کو ملے، اچھی بیوی کسی کو، نیک بیوی مل جائے اور جناب والا اور جناب عمر زیادہ مل جائے. تو کسی صاحب نے سن لیا اس حدیث کو، وہ جا کے بیان کرنے لگے دوسری جگہ. وہ سنی ہوئی بات نقل کرنے میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی سعادت میں سے چار چیزیں ہیں دنیا کی، اور سب سے پہلے ان کی زبان سے نکلا کشادہ بیوی. کشادہ بیوی ملے، لوگوں نے کہا یار کشادہ بیوی یہ تو سعادت نہیں ہے، یہ تو مصیبت ہے. نیک بیوی ہے، نیک بیوی کا ملنا اور کشادہ مکان کا ملنا. تو اس کا یہ مطلب بنا کہ اگر اللہ پاک نے دیا ہوا ہے تو ہمیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مزاج نبوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، آپ کی اپنی ذاتی رغبت کیا تھی، اور ایک یہ کہ شرعی حدود، شریعت کی حدود کیا تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق یہ مزاج نبوت پر تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود شریعت بتانے کے واسطے تھے. یعنی ہر ایک سے اللہ پاک نے کام لیا ہے الگ الگ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء راشدین ہیں ان سے کام الگ الگ لیے گئے. اور اسی لیے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی اتباع کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میری بھی سنت کو فالو کرنا، میرے خلفاء کی سنت کو فالو کرنا. خلفاء کی جو سنت ہوگی وہ حضور ہی کی سنت ہوگی، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے. حضور کے فرمانے کی وجہ سے خلفاء کی سنت یہ حضور ہی کی سنت ہوگی. لوگ تراویح کو حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں. حضرت عمر کوئی اپنے پیٹ میں سے بولنے والے تھے، اپنی مرضی سے بولتے تھے، ایک لفظ آگے پیچھے کرنے والے نہیں تھے وہ دین کے معاملے میں. وقاف علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پہ سب سے زیادہ ٹھہرنے والا آدمی حضرت عمر تھے، سارے صحابہ فرماتے ہیں. تو کیوں ان سے ہی جاری کروانا تھا ایک چیز کو، اذان ثانی ہے حضرت عثمان سے ہی جاری کروانا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ حدود شریعت کو بتاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تھا وہ مزاج شریعت کو اور مزاج نبوت کو بتانے کے لیے تھا. تو سہولت تو ہے ہماری، لیکن کمال اصل یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ایسا مینج کرنا کہ جو دین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں، جو دین کے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں، جو ہم پر دین کی محنت کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی کہتے ہیں سیٹھ کو، عثمان سیٹھ کا ترجمہ عثمان غنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی ان سے ہی بیاہی، اور حضور کو اتنے پسند تھے حضرت عثمان کہ فرمایا کہ اگر میری ساری بیٹیوں کا انتقال کے بعد دیگر ہو جائے اور 100 بیٹیاں ہوں تو میں 100 کے 100 عثمان سے بیاہوں گا، اتنے حضرت عثمان حضور کو پسند تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عثمان سیٹھ کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، سید الانس والجان، رسول رحمت للعالمین، رسول رحمت ہیں آپ، اللہ پاک کے حبیب ہیں، ان کی بیٹی سے حضرت عثمان کی شادی ہو رہی، کیا ان کو دولت کی دریا نہیں بہا دینے تھے، کیسا ان کو خرچ نہیں کرنا ہوگا، لیکن کیا ملتا ہے ان کی شادی میں؟ کچھ بھی نہیں خرچہ ملتا، خرچے کی کوئی تفصیل ہی نہیں ملتی کہ انہوں نے خرچ کیا کیا وہاں پہ. گھر کے اندر کھانے پینے کا انداز ان کا ایسا تھا کہ آج ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، ہمارا غریب نہیں سوچ سکتا اس کو، ہمیں تو بہت دور کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہ مجھے ضرورت پیش آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ، اپنی ضرورت پیش کرو، وہ پوری کر دیتا. وہ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو دروازہ بند تھا اور اندر جو ہے نا لڑائی کی آواز آ رہی تھی، وہ آواز تیز ہو جاتی ہے نا جیسے بحث ہوتی ہے، تو اس نے کان لگایا کہ کیا ہو رہی ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادمہ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ تو نے چراغ کی بتی کو بڑا کیوں دیا ہے، تیرا تیل زیادہ جل رہا ہے، بتی چھوٹی رکھیں گے تو تیل کم جلتا ہے، بتی زیادہ رکھیں گے تو تیل زیادہ جلتا ہے. اس نے سوچا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پہ ناراض ہو رہا ہو کہ تیل زیادہ جل جائے گا بتی بڑھانے پر، تو یہاں پہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہی ہے کچھ بولنا، واپس ہو گیا. حضور نے پوچھا کہ ہو گیا کام؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں گیا ہی نہیں، میں گیا تھا مگر واپس. کہنے لگے نہیں تم جاؤ ان کے پاس. وہ گئے، آخر انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی، ایک مسلمان ہوں، مجھے ضرورت پیش آ گئی. فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا، آئیے میرے ساتھ. پیچھے گئے اور ان کا جو بیت المال ہے، کوٹھڑی جس کے اندر وہ اپنی دولت رکھتے تھے، اس کو دروازہ کھول کے اندر چھوڑ دیا. فرمایا کہ جتنا تمہیں چاہیے اٹھا لو، اس میں کپڑے میں لپیٹ لو، اصلی سونا چاندی، کرنسی نہیں ہوتی تھی وہاں، سونے چاندی کے جو رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس سے اس میں چھوڑ دیا اس بندے کو، کہنے کے تجھے جتنی ضرورت ہے اٹھا لے، اس کی پوٹلی بنا لے کے آ جا. وہ کھڑے رہ گیا، وہ دیکھنے لگا حضرت عثمان کو، کہنے کے بھائی دیکھتے کیا ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، جاؤ ہے یہاں پہ دیکھو، تمہیں دروازہ کھولو، تمہیں سمجھ میں آ جائے. کہنے کے مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے، حیرت اس پہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ ہو. کہنے کے ہوا کیا؟ کہنے کے آپ ناراض ہو رہے تھے اپنے گھر والوں پر کہ تم نے بتی کو بڑا کیوں دیا ہے کہ تیل زیادہ جل رہا، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بندہ اتنا کنجوس ہے وہ کیا اللہ کے لیے خرچ کرے گا، لیکن جب میں نے آپ کے سامنے ضرورت پیش کی اپنی تو آپ نے تو مجھے خزانے پہ چھوڑ دیا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے اتنا لے لے اتنا لے لے، جتنا تجھے چاہیے لے جا. تو مجھے اس پر حیرت ہو رہی. فرمایا کہ ہم اپنے لیے ویسا رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تبھی تو تمہارے لیے ایسا کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے خزانوں کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے لیے نہیں رکھا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے گا، وہ ہمارے آخرت میں کام آئے گا، اسی لیے ہمیں دیا بھی جاتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ کے لیے مال دو، مال بھی جمع کرنے کی ضرورت تھی، لوگوں کی تشکیل کرنے کی بھی ضرورت تھی، لوگ بھی تشکیل فرمائے. تقریباً 1400 آدمیوں کا لشکر بنایا گیا، ان کو تشکیل ترتیب دیا گیا، اس کے ساتھ مال کی ضرورت تھی، 1400 آدمی جائیں گے، اتنی دور جائیں گے، مہینوں کا سفر ہے، 1400 آدمیوں کا مہینوں کا کھانا سفر یہ سب آپ نے اعلان فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے لیے دے دیا. ایک اونٹ ایک ٹرک کے برابر ہے، اس زمانے میں اونٹ ٹرک کا ایکویل تھا، ایک گاڑی کا ایکویل تھا پورا، سامان والی گاڑی کا. 300 اونٹ سامان بھر کے، ایک اونٹ پہ جتنا سامان آ سکتا ہے اتنا بھر کے دے دوں گا، دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، آدمی 1400 ہے اور پھر مہینوں کا سفر ہے، بول نہیں سکتے کہ کتنا مال لگے گا. دوبارہ اعلان فرمایا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر 300 کا اعلان فرمایا, 300 اور. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 300 اونٹ کا اعلان فرمایا. ایک ہی نشست میں 900 اونٹ. اور حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں ہر مرتبہ انہوں نے 400 اونٹوں کا آفر لکھا ہے. تو خیر 300 کو میں نے اس لیے نقل کیا کہ یہ کم تعداد ہے, یہ یقینی ہے. تو ایک ہی نشست میں 900 اونٹ اللہ کے راستے میں, ہر اونٹ پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے اللہ کے راستے کا وہ لاد کے اللہ کے راستے میں دے دیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا آپ کے چہرے اندر چمکنے لگا, کیونکہ آپ جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا, اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رقت تاری ہو گئی آپ پر, اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیک کام نہ کرے تو بھی اللہ پاک نے اس کے لیے جنت طے فرما دی, اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوں. صحابہ کرام ایسے تھے, عبد الرحمن ابن عوف کیسا عجیب و غریب معاملہ ان کا تھا, بہت زیادہ لشکر, ایک بڑا قافلہ ان کا آیا, اتنا کہ جناب شہر کے باہر تک بہت میلوں دور تک ان کے جانور جو ہیں وہ قافلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اس میں سامان تجارت ہے. لوگوں نے کہا کہ یار آج تو بہت کاروبار کا موقع ہے, ہر ایک لوگ اپنے اپنے اونٹوں کے ساتھ دام لے کے آنے لگا کہ مجھے یہ اونٹ اتنے میں چھوڑ دو, مجھے یہ اونٹ اتنے میں چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ کتنا نفع دو گے؟ کہنے کہ جتنا تم کو اس اونٹ پہ لگا لاگت آئی ہے اس کا ڈبل دے دیں گے. دوسرے نے کہا میں اس کا اور تبل دے دوں گا. سوچتے رہے فرمایا کہ اس وقت امت مسلمہ پر قحط آیا ہوا ہے, اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پریشان ہیں, ان کو کھانے پینے کی تنگی ہے, اور تم کاروبار کی بات میرے سے کر رہے ہو. جتنے اونٹوں کا قافلہ آیا ہے, ہزاروں اونٹ بتائے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے مسلمانوں پر صدقہ ہے. آؤ مسلمانوں سے کہو کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ آئے, اونٹ پہ سے سامان اتارے اور لے جائے, پورے کے پورے اونٹ. کہنے کہ میں اس سے معاملہ کروں گا کہ جو اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر مجھے دے گا کہ جتنا تم نہیں دے سکتے, اور وہ میرے اس دن کام آئے گا جس دن میں ایک ایک پنی کا محتاج ہو جاؤں گا, ایک ایک پیسے کا محتاج ہو جاؤں گا. ایسا انداز تھا حضرت صاحب کرام کا میرے دوستو. تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے دین کو پھیلا دیا. دین جو ہے قربانیوں سے پھیلا, ان کے صدقات کو اللہ نے قبول فرمایا, مصیبتیں ٹالی گئی انسانیت سے, انسانیت پر آنے والے عذاب کو ہٹایا گیا. اللہ کے لیے خرچ کرنا مال والے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قابل رشک ہے جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور اس کو دین کے اوپر خرچ کرنے پر لگا دیا, وہ انسان قابل رشک ہے, اور جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ خود عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سکھاتا ہے وہ انسان قابل رشک ہے. یہ دو انسان قابل رشک قرار دیے گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے ذریعے سے جو خیر آدمی کماتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار آپ نے پہاڑ اتنے مضبوط بنائے ہیں, وتر الجبال الشامخات, ایسے ایسے اونچے بلند پہاڑ ہیں کہ بعض مرتبہ ان کی یعنی کوہساروں میں جا کے کھڑے ہو جائیں آپ تو حیرت ہوتی ہے. چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نیچے زمین تک نظر نہیں, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, ایسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, 5,000 کے, 7,000 کے, 8,000 فٹ کی بلندیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں. تو فرشتہ نے کہا کہ آپ نے پہاڑ اتنے بلند بلند مضبوط بنائے, اس سے بھی کوئی زیادہ آپ نے طاقتور چیز بنائی؟ فرمایا ہاں بنائی ہے, لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے, پہاڑ کو چورا چورا کر دیتا ہے, ڈائمنیٹ کیا کرتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں نا اس کو, ڈائنامائٹ کرتے ہیں, بس ایک دم اڑا کے رکھ دیتا ہے, پرچے اڑا دیتا ہے پہاڑوں کے. یعنی میں نے لوہا بنایا ہے جو بڑے سے بڑے پہاڑ کو چورا کر دے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے لوہے سے بھی کوئی زیادہ چیز بنائی ہے طاقتور؟ کہنے کہ ہاں بنائی ہے, میں نے آگ بنائی ہے, پانی بنا دیتا ہے لوہے کو پانی بنا دیتا ہے, آگ میں نے ایسی بنائی ہے. فرمایا تو اچھا آپ نے آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز بنائی؟ فرمایا ہاں میں نے پانی بنایا ہے وہ آگ کو بجا دیتا ہے. فرشتہ نے کہا کہ آپ نے پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق بنائی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بنائی ہے, ہوا بنائی ہے جو پانی کو اڑا دیتی ہے, دیکھا نہیں کیسے اٹھا کے لے کے جاتی ہے آسمان پہ, وہاں سے پھر چھوڑتی ہے. تو میں نے ہوا کو پانی سے بھی زیادہ طاقتور بنایا. تو پھر پوچھا فرشتوں نے کہ پروردگار کیا آپ نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا ہاں بنائی ہے, ایمان والے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. جب ایمان والا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو یہ ہوا سے بھی زیادہ پاورفل, یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور, یہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور, یہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور, یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور. اسی واسطے حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرا, آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا اللہ کے لیے صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہو. آگ اتنی بڑی ہے, جہنم اتنی بڑی چیز ہے, لیکن صدقہ ایسی چیز ہے کہ صدقہ روک دے گا جہنم میں جانے سے, عذاب قبر سے بھی روک دیتا ہے. اور جہنم میں جانے سے بھی روک دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ صدقے کے لیے بہت بڑی کوانٹیٹی ہونا ہی ضروری نہیں ہے, استطاعت پر ہے یہ چیز. ایک آدمی کے پاس سوائے کھجور کے کچھ نہیں ہے, اس کھجور کا اللہ کے لیے دینا اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بعض مرتبہ کھجور بھی کسی کے پاس نہیں ہے, اس کے دل کا غم اور اس کا رنج کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیتا, یہ بھی اس کو جہنم سے بچا دیتا. اور یہ قرآن پاک میں صحابہ کرام میں سے ایک جماعت وہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ فرمایا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی لوگ کھجور کے لے کے آئے, کچھ گیہوں لے کے آ رہا ہے, کوئی چیز لے کے آ رہا ہے, جو ان کی بساط تھی جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لا رہا, چونکہ صحابہ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتے تھے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ لا رہا, کوئی پورا گھر سمیٹ کے لا رہا, کوئی اپنے گھر کا آدھا لا رہا ہے. حضرت صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے دن تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, بہت زیادہ ان کے پاس مال آیا ہوا تھا, آدھا مال اٹھا کے لے. اب آدھے سے زیادہ تو ابو بکر لائے گا ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو لائے گا کہاں سے, ان کو معلوم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑے, تو فرمایا گھر کے لیے میں نے آدھا چھوڑ دیا اور آدھا لے آیا ہوں, سب سمیٹ کے آدھا لے آیا. خوش تھے, ادھر ابو بکر کو دیکھ بھی رہے تھے کہ آج تو اس سے نکل ہی جاؤں گا میں. حضرت صدیق اکبر نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ پیش کر دیا, جو مقدار میں کوانٹیٹی میں اتنا نہیں تھا جتنا حضرت عمر نے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا, حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا گھر میں تو صرف اللہ کا, اللہ کے رسول کا نام ہے, گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے, اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے, اور کچھ نہیں چھوڑا. اپنے گھر کی جھاڑو لے آئے تھے اس دن, وہ اپنے گھر کا ٹاٹ لے آئے تھے اس دن, وہ کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کام آ جاؤں میں. تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو کھجور بھی نہیں پیش کر سکتے تھے, جو دوسرے سامان بھی نہیں پیش کر سکتے تھے, تو اللہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. قرآن پاک میں آیت اتر گئی, تولوا وعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اس حالت میں واپس جا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس رنج میں, اس غم کے اندر, کہ آج میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو میں اللہ کے لیے ضرور خرچ کرتا. تو حق تعالی شانہ تو میرے دوستو دلوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے دل کی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ تم اپنے اللہ سے محبت کتنی کرتے ہو, اللہ کے دین سے محبت کتنی کرتے ہو, اللہ کے دین کا پھیلنا, اللہ کے دین کا کام آنا تمہیں پسند کتنا ہے. قرآن والی زندگی تو یہ ہے میرے بزرگوں, ہماری جان اللہ پاک کی عبادت کے لیے, بندگی کے لیے, ہمارا مال اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے. تقاضے آئیں گے, ان تقاضوں میں آدمی کو ہمت کرنا ہے, ہمت مردہ مدد خدا, آدمی ہمت کرتا ہے اللہ پاک مدد فرماتا ہے, اور وہ مسبب الاسباب ہے. اور یہ کہ آدمی اگر تھوڑا خرچ کی عادت ڈال لے تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے وہ آمد کا سلسلہ کرتا ہے, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. انفق انفق علی, تم خرچ کی عادت ڈالو تم پر خرچ کیا جائے گا. لاتو کی فیوکا علی, تم اپنے بٹوے کو بند مت کرو ورنہ تم پر اللہ پاک اپنا بٹوا بند کر دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امہات المؤمنین میں سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ام سلمہ, اے ام سلمہ تو اپنی پاکٹ کو لوگوں کے اوپر کھول دے, خدا اپنی پاکٹ تجھ پر کھول دے گا. ہماری پاکٹ میں کیا ہے میرے دوست, بندے کی پاکٹ میں ہوتا کیا ہے, خدا کی پاکٹ کھل جائے تو کیا ہوگا آپ اندازہ فرما لیا. اور یہ فرمایا کہ تم اپنے پاکٹ کو بند مت کرو اللہ پاک اپنی پاکٹ بند کر دے گا. ارے اس کو تو بھروسہ ہی نہیں میرے اوپر, یہ سمجھ گیا جب یہ خرچ کر دوں گا تو کہاں سے کھاؤں گا, یہ نہیں سوچتا کہ جب یہ نہیں تھا اس کے پاس تو آیا نا, جب نہیں تھا تو آیا کہاں سے, وہ نہیں سوچ رہا, یہ سوچ رہا کہ جو آ گیا ہے اس کو میں خرچ کروں گا تو پھر میرے پاس مزید کہاں سے آئے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے, اللہ کرنے والے ہیں, اللہ دینے والے ہیں, اللہ مسبب الاسباب ہیں. اور جتنے اولیاء اللہ بزرگان نے دین ہیں ان کی شان یہی ہے, ان کی صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ مخلوق پر اپنے دروازے کھول دیتے تھے, داد و دہیش کے حق تعالی شان ان پر کھول دیتے تھے. کتنے اللہ والے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, بتائیے آپ کو کہ سلطان الاولیاء ہیں, اللہ پاک نے خاص نسبت ان کو عطا فرمائی محبوبیت کی شان کی. لنگر تھا ان کے پاس, ہزاروں آدمی کھا رہا ہے روزانہ, اور خود وہ سب کو پتا ہے کہ وہ صائم الدہر تھے, ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت میں روٹی اور نمک سے افطار فرماتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ روٹی کو نمک سے کھاتے تھے, سالن بھی استعمال نہیں فرماتے تھے اور روزہ کنٹینیو رکھتے تھے. عمر بھر کا روزہ رکھا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے, شادی بھی نہیں کی انہوں نے. اب یہ کہ انہوں نے یہ سنت کے خلاف کیوں کیا, تو ہر ایک کے لیے ہر چیز سنت نہیں ہوتی, بعض وقت ایکسپشن ہوتا ہے. ان کو اندازہ تھا کہ ان پر اللہ کے عشق کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کریں گے, اس کو توجہ نہیں دے سکیں گے, اس کو سکون سے نہیں رکھ سکیں گے جو اٹینشن اس کو دینا چاہیے. شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ نہیں دے پائیں گے, اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں فرمائی, شادی نہیں فرمائی. عمر بھر کا روزہ رکھا, اور بزرگ اتنے بڑے تھے کہ لنگر چلتا تھا. حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مصنف ہیں حیدرآباد یعنی انڈیا کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے جو لکھے ہیں حالات حضرت نظام الدین اولیاء کے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء کے لنگر پہ روزانہ 100 کلو سے زیادہ نمک کا خرچ تھا. 100 کلو نمک کس کو کہتے ہیں؟ روزانہ ان کے دسترخوان پہ اس کا خرچ، یعنی سالن کے طور پر نہیں ہوتا تھا، سالن میں یوز ہوتا تھا، روٹی کے طور پر نہیں کہا جاتا تھا، روٹی میں ڈالا جاتا تھا. اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا تھا. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ لنگر تھا ان کے پاس، بڑے بڑے جتنے اکابر خواجہ محی الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ لنگر تھا ان کے پاس. آج بھی ان کی دیو جا کے آپ دیکھیں گے کہ جس میں جناب والا لنگر کا کھانا پکتا ہے تو آپ کو حیرت ہو جائے گی. ہم کئی مرتبہ گئے، ہم نے دیکھا بھی ہے، سیڑھی سے تو اترنا پڑتا ہے دیگ میں، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں دو، اس میں میں نے خود وہ سیڑھیاں دیکھی ہیں، اس سیڑھی سے اترنا پڑتا ہے دیگ میں، اس میں پکتا ہے کھانا. تو اندازہ لگائیے کہ کیا نوعیت رہی ہوگی لنگر کی، کیا لوگوں کو کھانا اس میں سے بچتا رہا ہوگا. یہ کہاں سے آتا تھا میرے دوست؟ اللہ کے خزانے سے آتا تھا، مخلوق پہ کھل جاتا تھا. بظاہر ان کی کوئی آمدنی نہیں، کوئی سورسز آف انکم نہیں، ان کا سورسز آف انکم ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو دیتے تھے، کیونکہ یہ سورسز آف انکم ہی ہے. لوگوں پر خرچ کرنا، اللہ کے مخلوق پر خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، یہ آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ بہت نعمت ہے اللہ پاک کی، خوش ہونے کی بات ہوتی ہے اگر کوئی تقاضا ہمارے سامنے آئے. اس لیے ہمارے قرآن پاک کے سننے سنانے کا جو مقصد اصلی ہوتا ہے کہ اس کے جو علوم ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، وہ ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم سچی نیت سے یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، خود سے اللہ کی بندگی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی آئے، روزے پابندی سے ہم رکھیں، حلال حرام میں امتیاز کریں، حلال پر قناعت کریں، حرام سے اپنے کو بچائیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، اللہ کی یاد کو اپنا شعار بنائیں، اپنا وظیفہ بنائیں کہ ہم اللہ کی یاد کرنے والے ہوں اور دنیا کے اندر دین پھیل جائے. میرے دوستوں، دنیا میں دین کی حفاظت ہو جائے، اس ملک کے اندر آنے والی جنریشنز میں، آنے والی نسلوں کے اندر دین محفوظ ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کا نظام ہو، حفاظ کرام تیار ہوتے رہیں، علماء بنتے رہیں، مفتی بنتے رہیں، انسٹیٹیوٹ قائم ہو جائیں جگہ جگہ، ہر مسلمان کے بچے کو پڑھنے پڑھانے کی سہولت حاصل رہے. جیسے ہر انسان کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے، بلکہ ہر محلے کے اندر ہر جگہ پر اسکولز ہوتے ہیں، پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، یونیورسٹی تک، کالج فلاں فلاں سب ہوتے ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی محنت کریں کہ کسی مسلمان کے بچے کے لیے بھی یہ کوشچن ریز نہ ہو کہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا، یہ کہاں کرائے گا. اویلیبل ہو وہ چیز، انتظام ہو اور مسلمان کر سکتا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، کچھ لوگوں نے حساب کر کے بتایا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی دولت نہیں آئی تھی ان کے پاس، وہ پٹرول نکلا ہی نہیں تھا اس وقت تک، حالات ویسے تھے بھی نہیں اس وقت تک کے. ابھی اللہ نے بہت دولت دی ہوئی ہے. پوری دنیا میں مسلمان اگر اپنی زکات نکال لے صحیح صحیح، پوری کی پوری، تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے فقر ختم ہو جائے گا، بھکمری ختم ہو جائے گی، کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا. اور اگر کوئی زکات کے علاوہ قربانی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور ذمہ داریوں کو لیتا ہے، تو پھر تو کہنے ہی کیا. تو جیسے میرے دوستو لوگوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری انسانیت پر رحم کرنے کے ناطے سے ہماری ہے، ایسے ہی دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو لینا ہمارا اپنا فرض ہے. مسجدوں کے تقاضے آئیں گے، موسٹ ویلکم. اداروں کے، انسٹیٹیوٹس کے تقاضے آئیں گے. یہ میرے دوستو یہ کوئی بھیک نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ بھیک مانگتے ہو، ارے میرے دوستو تم کو کچھ پتا نہیں ہے، تم بیوقوف ہیں. ایسا سمجھنے والا بیوقوف ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہر اس آدمی کے مال کو رد کر دیا ہے. اللہ پاک ایسے آدمی کا مال لیتے نہیں ہے جو اللہ کے لیے دینے میں بخل محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں تنگی محسوس کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے کو مصیبت سمجھتا ہے. قرآن پاک میں ایسے منافقین کے مال کو رد کر دیا گیا ہے. فرما وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ناگواری سے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو سستی سے پڑھتے ہیں، ایمان ہمارے اوپر بالکل ان کا مذبذب ہوتا ہے، ہم ایسوں کا مال کیوں لیں. حق تعالی شانہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مال قبول نہیں کرتے، حق تعالی شانہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کا ٹائم اور وقت قبول نہیں فرماتے. یہ تو معافی مانگ مانگ کے قبول کروانا پڑتا ہے کہ اللہ اپنے مبارک دین کے لیے آپ ہم سے کام لے لیجئے، اپنے مبارک دین کے لیے آپ ہمارے پیسے کو استعمال فرما لیجئے. سعادت کی بات ہوتی ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گزاشت. تمہارا کوئی احسان نہیں ہوتا اللہ رسول پر، دین پر، کہ تم احسان کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو. احسان اس کا ہے کہ اس نے تم کو خدمت کے لیے موقع دیا اور سلیکٹ کیا کہ توفیق دے رہا ہے. منت شناس ازو، اس سے تم احسان مانو کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری خدمت کو قبول فرمایا. تو یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس موقع کو ہمارے لیے سعادت سمجھنا ہے اور اللہ سے مانگ مانگ کے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ کسی طریقے پہ یہ کام ہو جائے.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصلوا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد لعدد من صلى وصام. وصلوا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه وكما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں، اے پروردگار ایمان اور اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی کمزور ہیں، پروردگار آپ کو خاص مہربانی چاہیے، رحمت چاہیے، فضل چاہیے. اے اللہ نفس شیطان کے مارے ہوئے ہیں اور نفس شیطان سے ہارے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کی غیبی مدد چاہیے، آپ کی تائید غیبی چاہیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت کے اس عشرے میں ہمیں نواز دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کے اس مکمل ہونے کے موقع پر ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اس مبارک موقع پر ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں جتنے لوگ پروردگار آپ کے سامنے دس بستہ ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، اے مولا آپ بڑے داتا ہیں، آپ بڑے سخی ہیں. اے پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مانگنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہم بھکاریوں کا کام بنا دیجئے، ہمارے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ فرمائیے. بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مولا کچھ بھی نہیں ہے، بس عیب کا مجموعہ ہے، عیبوں کا مجموعہ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن مولا آپ پاک ہیں. اے پروردگار آپ پاک ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ قدوس ہیں. اے مولا کریم ہم آپ سے پاکی کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے، اس مبارک رات میں پاک صاف فرما دیجئے، اس مبارک موقع پر پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ اس وقت میں جبکہ بہت سے ساتھیوں نے آپ کے مبارک راستے میں اللہ دین کی نسبت پر خرچ فرمایا ہے، ان کے خرچ کو قبول فرما کر ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، ان کے طفیل اور برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ ہی جانتے ہیں کہ کس کا کتنا محبوب اور کتنا پاکیزہ مال آپ کے مبارک راستے میں دیا گیا، کس نے کس محبت سے کس خلوص سے دیا. اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں. مولا اگر ایک کے بھی صدقے کو اور ایک کے بھی آپ کے راستے میں خرچ کیے جانے کو آپ قبول فرما رہے ہیں، اس کی برکت سے ہم تمام کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب کی بخشش فرما دیجئے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی بخشش فرما دیجئے، جو امیدوار ہیں ان کی بخشش فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دیجئے. مولا آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ جہنم سے آزاد فرمانے والے ہیں. اے اللہ اس مغفرت کے عشرے میں رمضان کے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. مولا اگر اس موقع پر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اے اللہ ہماری مغفرت کا کچھ سامان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سے سزا نہیں بھگتی جائے گی، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے. اے پروردگار بس آپ کی رحمت کی بھیک ہے، آپ کی رحمت کی امید ہے. اے مولا کریم ہم آپ سے آپ کے حبیب کا واسطہ دے کر، اے اللہ آپ کے حبیب کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. مولا کریم اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے قرآن پاک پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے، اس میں ہونے والی لذت
مغنشن کو معاف فرما دیجئے، اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہمارے سننے سنانے میں اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری زکاتوں کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس وقت کے خرچ کرنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے جس جس نیت سے جس جس حوصلے سے اے اللہ آپ کے راستے میں پیسے لگائے ہیں، پروردگار آپ ہی ان کو بدلہ عطا فرما سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے اے مولا لامحدود بدلہ مرحمت فرما دیجئے، اپنے غیبی خزانوں سے مولا ان کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائیے، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائیے، ان کی اولادوں میں برکتوں کو منتقل فرمائیے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے، عزت میں برکت عطا فرمائیے، اولاد میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے ہر شے میں برکت عطا فرمائیے۔ آپ بھی جانتے ہیں پروردگار، آپ ہی ہم سب کو جاننے والے ہیں، آپ عالم بذات صدور ہیں، آپ علام الغیوب ہے، آپ کے سامنے ہماری ہر حاجت پیش ہے۔ منزل امی کا کل حاجہ، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، اس کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ فرمائیے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام مضلات الفتن سے ہمارے حفاظت فرمائیے، ہماری ہمیں پناہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہم تمام کو نظر بد سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ سحر سے جادو سے محفوظ فرمائیے، آسیب اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ فرمائیے، اور اے اللہ انسانی شرور سے اور شیطانی اور جناتی شرور سے پوری پوری حفاظت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے، ہمارے دینی اداروں کی، انسٹیٹیوٹس کی، مساجد کی، مراکز کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بالخصوص امریکہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی پائی جاتی ہے، اس کو حسن ظن میں اور عقیدت میں مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو محبت میں مبدل فرما دیجئے۔ یا اللہ برادران ملک کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما دیجئے، محبتیں پیدا فرما دیجئے، ہم سب آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، تمام مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی پیدا فرما دیجئے، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم برادران ملک کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کو عام فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، حق کی جڑوں کو جما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے۔ اللہ باطل کو مغلوب فرما دیجئے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا، فوافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتوں میں سے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا پر وہ بھی پوری فرمائیے، اور اس کے علاوہ بے شمار ہے جو ہم نے ذکر نہیں کیا آپ جانتے ہیں، اپنے دریائے کرم سے ہمیں ان کو بھی پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کے لمحے لمحے میں ہماری مدد کیجئے، سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما دیجئے، اول و پہلے میں آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ اے پروردگار کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر پھر سراغ پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے۔ یا اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دیجئے، بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، نصیب فرما دیجئے، اور جو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم تمام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ در و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرمین میں، جہاں جہاں آپ کے اولیاء اے اللہ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور تفیل سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔